الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. رمضان مبارک سے پہلے جمعے کی نشستوں میں سلسلہ وار ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کر رہے تھے اور وہی سلسلہ آج سے دوبارہ ہم شروع کریں گے، گو کہ آج کی نشست میں کچھ باتیں رمضان مبارک کے بعد کے حوالے سے کرنا مقصود ہیں، لیکن بہرحال جمعے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اول آنے والے وہ پنج وقتہ نمازی بھی ہوتے ہیں اور الحمدللہ نمازوں کے علاوہ کچھ اور بھی ان کے سال بھر کے معمولات ہوا کرتے ہیں، اس سے بعض وہ باتیں ہیں جو عام ساتھیوں کے لیے یاد دہانی کا تذکیر کا ذریعہ ہوتی ہیں، تو وہ انشاءاللہ آج کے نشست کے آخری حصے میں جب اور بھی ساتھی دستیاب ہوں گے انشاءاللہ تو وہ رکھ لی جائیں گی باتیں. سورہ صافات کا ہم مطالعہ کر رہے تھے رمضان مبارک سے پہلے جمعۃ المبارک کی نشستوں میں، اور جو سلسلہ کلام جاری تھا اس میں پیغمبروں کے واقعات کا بیان آیا تھا، اور آخری بات جو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی وہ حضرت الیاس علیہ السلام کا واقعہ تھا، اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر مختصراً آیا تھا. آج جو بھی آیات تلاوت کی گئی ہیں ان میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، ان کی قوم کی مثال قرآن نے عطا کی ہے سورہ یونس میں کہ وہ واحد قوم کی جس نے عذاب کے آثار دیکھے اور اس قوم کو احساس ہوا تو پوری قوم نے اجتماعی توبہ کی اور آیا ہوا عذاب اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا. وہ مختصر بیان تو سورہ یونس کی آیت نمبر 98 میں آتا ہے. پھر ہم نے یونس علیہ السلام کے حوالے سے جو ان کی مشہور دعا ہے جس کو ہمارے معروف طور پر آیت کریمہ کہہ دیا جاتا ہے، اس کا ہم نے مطالعہ کیا تھا سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 87 میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تاریکیوں میں، تین تاریکیوں میں، وہ مچھلی کی پیٹ کی تاریکی، وہ سمندر کی تاریکی، پھر رات کی تاریکی، ان تاریکیوں میں بھی اللہ کو انہوں نے پکارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی، وہ ذکر آیت کریمہ جس آیت کو کہہ دیا جاتا ہے. یہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں کہہ دیا جاتا ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ آیت کریمہ کوئی لفظ قرآن میں یا حدیث میں اسی آیت کے لیے نہیں آیا، بلکہ مجموعہ قرآن کا، یعنی تمام آیات کو آیات کریمتن کہا جا سکتا ہے عربی اسلوب کے اعتبار سے، اور وہ ذکر ابھی یہاں پر بھی آئے گا تو کچھ باتیں یاد دہانی کے طور پر اس آیت کے ذیل میں یہاں پر رکھ دی جائیں گی. اب جو سلسلہ کلام ہے سورہ صافات جو کہ 23 پارے میں ہے اور اس کے پانچویں رکوع کا ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں اور آیت نمبر 139 ہمارے پیش نظر ہے، اس مقام پر تھوڑی سی وضاحت اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے واقعے کی بیان فرمائی ہے. ارشاد ہو رہا ہے سورہ صافات کی آیت نمبر 139 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس علیہ السلام بھی یقیناً رسولوں میں سے تھے. اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جبکہ وہ ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار ہوئے اس وقت جب وہ اپنی قوم کی طرف سے نکل گئے تھے. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، تو قرا ڈالا گیا بس وہ ملزم ٹھہرائے گئے. مراد یہ ہے کہ جب یہ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی سمندر کے پانی میں ڈولنے لگی، اور اس زمانے میں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ کوئی شخص اگر اپنے مالک کو چھوڑ کر چلا گیا ہے تو اس کی وجہ سے پھر اس طرح کی کوئی مشکل آ جایا کرتی ہے. پھر ان کا طریقہ یہ ہوتا کہ وہ قرآن دازی کرتے، جس کا نام نکلتا وہی ملزم مجرم نہیں ملزم ٹھہرائے جاتے، کہ اس پر الزام ہوتا کہ تم شاید اپنے مالک کو چھوڑ کر آ گئے ہو، اور اس کو اٹھا کے پھر وہ سمندر کے حوالے کر دیا جاتا. یہاں بھی کوئی صورتحال ہوئی، جب قرآن ڈالا گیا کشتی کے ڈولنے کے بعد تو وہ نام نکلا یونس علیہ السلام کا، چنانچہ ان کو پھر سمندر کے حوالے کیا گیا. مگر اللہ کی مشیت، اللہ کے منصوبے میں یہ بات طے تھی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی شان قدرت کا اظہار فرمایا. رہا یہ سوال کہ یہ ملزم کیوں ٹھہرائے گئے، تو سادہ سی ایک بات یہ ہے کہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور وہ چھوڑ کر چلا جانا بھی غیرت دینی کی وجہ سے تھا کہ اب یہ قوم تو اللہ کے عذاب کا شکار ہوا ہی چاہتی ہے، تو بہرحال اب یہاں پر رہنا انہوں نے محسوس کیا یونس علیہ السلام نے کہ مناسب نہیں ہے، چنانچہ وہ قوم کو چھوڑ کر چلے گئے. زیادہ سے زیادہ جو انبیاء علیہ السلام کے اس طرح کے طرز عمل پر بات کہی جا سکتی ہے وہ ایک اجتہادی نوعیت کی لغزش ہوا کرتی ہے کہ ایک ایسی بات وہ کر جاتے ہیں کہ اگر نہ کی جائے تو مناسب ہو. سید سلیمان ندوی رحمتہ اللہ علیہ نے انبیاء کی جو اجتہادی لغزشوں کا ذکر قرآن میں آیا اس کے بارے میں بڑا پیارا جملہ لکھا ہے کہ ان مواقع پر بس اتنا ہوتا ہے کہ پیغمبر بہترین کے مقابلے میں بہتر راستے پر یا بات پر ہوتے ہیں. غلط نہیں، خراب نہیں، ہم لوگوں کی طرح شر والا پہلو، نفسانیت والا پہلو نہیں، بلکہ وہ بہترین کے مقابلے میں بہتر معاملے پر ہوتے اور اللہ تعالیٰ توجہ دلاتے ہیں تاکہ وہ بہتر سے بڑھ کر بہترین ہی راہ یا طریقے پر رہیں، کیونکہ ان انبیاء اور رسل کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر بھیجا تھا. خیر، تو یہ الزام کا پہلو اس انداز سے کہ قرآن دازی میں ان کا نام تو نکلا، بس اتنا کہ اللہ کا واضح حکم آنے سے قبل چلے گئے تھے، بلکہ اجازت کہہ لیجئے، پیغمبر کے لیے اللہ کی طرف سے اجازت واضح طور پر آتی ہے، پھر پیغمبر اپنی قوم کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں. کون سی قوم؟ جو پیغمبر کی جان کی دشمن ہو جائے، درپے ہو جائے. یہاں بس اجتہادی لغزش یہ ہوئی ہے نیک نیتی کے ساتھ کہ اب تو اللہ نے فرما دیا کہ ان پر عذاب آیا چاہتا ہے تو میں اس عذاب سے بچا لیا جاؤں. یوں کہیے کہ وہ جب عذاب نازل ہو تو کم از کم میں اس علاقے میں موجود نہ رہوں. یہ نیک نیتی کے ساتھ پیغمبر یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے. خیر، ادھر یہ معاملہ ہوا کشتی میں، ان کو ڈالا گیا سمندر میں. بس اللہ تعالیٰ فرماتے کہ فالتقمہ الحوت وهو مليم، پھر مچھلی نے انہیں نگل لیا. نگلنے کی اجازت تھی، نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں تھی اس مچھلی کو. یہ ہے اللہ کا قانون. اللہ تعالیٰ نے ان مخلوقات کو بھی پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے قوانین بھی بنائے. سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، قانون ہے. آگ جلاتی، یہ قانون ہے. پانی اپنی سطح کو برقرار رکھتا ہے، قانون ہے. مگر جب اللہ چاہے گا تو سورج مغرب سے نکلے گا، اور جب اللہ چاہے تو آگ نقصان نہیں پہنچا سکتی، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. جب اللہ نہ چاہے تو پانی اپنی سطح یا لیول کو برقرار نہیں رکھ سکتا، آسا کے مارے جانے سے دریا کا پھٹ جانا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے رہے. یہاں بھی اس مچھلی کو اپنے پیٹ میں لینے کی اجازت تو تھی، مگر جناب یونس علیہ السلام کو نقصان پہنچے اس کی قطعاً اجازت نہیں تھی. ان للہ وانا الیہ راجعون. فرمایا کہ فلولا انہ کان من المسبحین، پھر اگر وہ، اچھا آگے فرمایا کہ وہ ملیم، اس حالت میں کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے. یہ ملامت کرنا کیا ہے؟ اعتراف کرنا کہ کوئی لغزش کا معاملہ ہو گیا، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا معاملہ کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اچھا، ہمارا یہ جو جمعے کا خطبہ ہے یہ لائیو سٹریمنگ پر بھی جاتا ہے، دنیا بھر میں لوگ چاہے تو اس کو انٹرنیٹ پہ سن سکتے ہیں. اب شاید ان کو یہ اندازہ نہ ہو کہ انا للہ وانا الیہ راجعون کس بات پر پڑا گیا تھا، تو یہ بات بھی وضاحت طلب ہے کہ جب لائٹ چلی جاتی ہے تو بھی تکلیف ہے نا ایک چھوٹی سی، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ یہاں پر سب کو اندازہ ہے کہ وہ آٹومیٹک سسٹم لگا ہوا ہے جنریٹر کے اوپر اور وہ آٹومیٹکلی اوپن ہو جائے گا. لیکن اتنا بھی ہمیں معلوم ہے کہ جنریٹر کی کاسٹ کتنی آتی ہے، اس کے فیول کی کاسٹ کتنی آتی ہے، اور جب وہ آٹومیٹک سسٹم لگانا پڑتا ہے تو وہ کتنا مہنگا ہوا کرتا ہے. یہ اپنی جگہ ایک تکلیف ہے، بہرحال خرچہ تو ہوتا ہے اس کے اوپر. تو اگر آپ کو مجھے پتا بھی ہے کہ لائٹ گئی ہے اور ابھی 10 سیکنڈ میں یا 25 سیکنڈ میں یا 30 سیکنڈ میں جنریٹر آٹومیٹکلی اوپن ہو جائے گا، تو یہ جو 25-30 سیکنڈ ہے اس کے اجر کو ضائع کیوں کریں ہم؟ اس پر بھی پڑھنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھی اور ہوا چلی، چراغ بجھ گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس پر بھی آپ نے پڑھا انا للہ؟ فرمایا کہ ہاں، مسلمان کو کوئی بھی تکلیف پہنچے اور وہ پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون تو اس کے پڑھنے پر بھی اس کو اجر عطا ہوتا ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھے اس پر بھی آدمی پڑھ لے تو اس پر بھی اجر ہے. پتہ ہے گھر میں کہ جناب وہ لائٹ گئی تو یو پی ایس تو لگا ہوا فوراً آن ہو جائے گا، لائٹ گئی تو ہے نا، ایک تکلیف تو ہوئی. یو پی ایس کو دل سے لگاتا ہے گھر میں؟ مجھے بتائیے، فری میں لگا یو پی ایس ہمارے گھر میں؟ سب کو پتا ہے پیسہ خرچ ہو رہا ہے، مشقت تو ہے، تکلیف تو ہے. تو اتنی معمولی سی تکلیف پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر موقع پر اللہ کے ساتھ جڑنے کے بعد، اللہ کے ساتھ تعلق کے بعد، اللہ کی طرف رجوع کی بعد، یہ سکھایا ہمیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. اگلی بات، وہ بولیں، وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے. کیا مطلب؟ ایک خطا کا معاملہ تو ہو گیا، مگر پیغمبر کی خطا علیہ السلام اجتہادی نوعیت کی ہوتی ہے، اور اس میں کوئی نفسانیت کوئی شر کو ہماری طرح دخل نہیں ہوتا، مگر وہ اس پر بھی اعتراف کر کے اللہ کے حضور استغفار کا اہتمام کرتے ہیں. اور رسول اللہ علیہ السلام کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، 70 مرتبہ استغفار فرماتے. معلوم یہ ہوا کہ استغفار صرف گناہ ہو جانے پر نہیں اس کا اہتمام، بلکہ مطلق استغفار کا اہتمام اپنی جگہ ایک بندگی کا تقاضا ہے. اور پیغمبروں کا استغفار کرنا تو درجات کی بلندی کے لیے ہوا کرتا ہے، عام امتی کا استغفار کرنا گناہوں کی بخشش کے لیے ہوگا، پیغمبر کا استغفار کرنا اپنے ہاں اللہ کے ہاں درجات کی بلندی کی التجا کے لیے ہوا کرتا ہے. یہ ہے پیغمبروں کی عاجزی کا معاملہ. خیر فرمایا کہ وہ ہوا ملیم، اس حالت میں کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے. فلولا انہ کان من المسبحین، کہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، للبث فی بطنہ الى یوم یبعثون، تو اس مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک رہتے. اور اللہ قادر ہے کہ وہاں پر بھی ان کی حفاظت فرماتا ہے، اور اللہ تو اس بات پر قادر ہے کہ جتنے مردے ہیں دنیا میں، جو مٹی میں چلے گئے ہوں یا سمندر کے پانی میں چلے گئے ہوں یا ان کی راگ بکھر گئی ہو کہیں، اللہ اس سب کو دوبارہ جمع فرما دے، کوئی اللہ کے لیے مشکل بات نہیں. اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو للبث فی بطنہ الى یوم یبعثون، تو اس کی مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک رہتے. اب وہ تسبیح کیا تھی؟ وہ ہم پڑھ چکے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 میں، 87 میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ الفاظ معروف ہیں، اور جب سورہ انبیاء کا مطالعہ کیا تھا تب بھی ایک بات ذکر کی گئی تھی، مگر وہ 17 پارہ ہے اور ابھی ہم 23 پارے پر، اور کافی عرصہ گزر چکا، تو چند باتوں کی یاد دہانی. پہلی بات، یہ یونس علیہ السلام کی مشہور دعا لا الہ الا انت، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک آپ پاک ہیں، عیب زوال نقص کمی حاجت ضرورت اس بات کا کوئی تعلق اللہ کی ذات سے نہیں ہے، اے اللہ آپ تو ہر بات سے، عیب سے اور نقص سے اور ضرورت سے اور حاجت سے پاک ہیں. انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالمین میں سے ہوں. یہ ہے ترجمہ اس آیت کا، جس کو معروف طور پر ہمارے ہاں آیت کریمہ کہتے ہیں. پھر اس کا ہم ختم کراتے ہیں، اور سوالات کی تعداد متعین ہوتی ہے، اور بعض اوقات تو لگتا ہے بیچارے لوگ مجبوراً بیٹھے ہوئے رشتے داری نبھانے کے لیے، یا سیٹھ نے بلایا ہے تو اب کیا کریں، سیٹھ نے بلایا تو نبھانا تو ہے ورنہ جاب خطرے میں پڑ جائے گی. معذرت کے ساتھ ایسے تمام مواقع پر اکثر و بیشتر محسوس ہی ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے نہیں ہو رہا. ایسے ایسے معاف کیجئے گا، ہم نے نظارے دیکھے، لفظ کچھ اور زبان پر آ رہا ہے، چھوڑ دیجئے اس کو، ایسے ایسے نظارے دیکھے کہ محلے میں ٹینٹ لگا ہوا ہے اور یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت چل رہا ہے سلسلہ سارا، اور مسجد سے اذان کی آواز آ گئی اور فرض نماز کا وقت ہو گیا، نہیں اٹھتے لوگ. یہی حرکتیں قرآن خانی میں ہوتی ہیں، ٹینٹ لگا ہوا قرآن خانی ہو رہی ہے اور فرض نماز کے لیے کھڑے ہونے کو تیار نہیں، تو کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. یہ قرآن خانی اللہ کے لیے ہوئی؟ یہ چیئے پڑھنا اور دانے پڑھنا، آیت کریمہ کا ختم کرنا، اگر یہ اللہ کے لیے واقعتاً ہوتا تو اللہ کا فرض تو تم ضائع کر رہے ہو. مسجد سے اذان کی آواز آ گئی، نماز کا وقت ہو گیا، نماز ضائع ہو رہی، وہ تعداد پوری کرنی ہے 30 پاروں کی، چاہے وہ سپر مین سے بھی بڑھ کر رفتار کے ساتھ پوری کی جا رہی ہو، یا وہ کھڑا کر چہرے پورے کرنے کے، اس کے بعد بریانی کا بھی اہتمام ہوگا اس کے اندر. یہ ہم نے معذرت کے ساتھ کیا مذاق بنا رکھا ہے دین کا، استغفر اللہ. اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں قرآن بھی موجود تھا، یہ آیت بھی موجود تھی، مشکلات کا بھی موقع آتا تھا، کوئی بتا دے کہ اللہ کے نبی نے اس طرح کا معاملہ کیا وہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں ملے گا وہاں پر. ہاں یہ ملے گا ترمیزی کی حدیث میں، وہاں قرآن میں ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 میں، وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِ. اس آیت کے بیان کے بعد قرآن کہتا ہے ہم نے انہیں غم سے نجات دی، وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات عطا فرماتے ہیں. چنانچہ قرآن نے یہ کہا، اور حدیث نے بتایا ترمیزی کی روایت میں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مشکلات میں پریشانیوں میں اس آیت کو پڑھا کرو. بالکل پڑھیں بھائی، مگر اس کے لیے کوئی اجتماع کرنا ضروری نہیں ہے، کوئی لوگوں کو بلا کر خاص بٹھانا ضروری نہیں ہے، کوئی تعداد کا مقرر کیا جانا ضروری نہیں ہے، کوئی اعلان کر کے کروانا ضروری نہیں ہے، بتا کر کرنا ضروری نہیں ہے. اللہ کو پکارنا ہے، اخلاص کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھیے، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم کرم فرمائے گا، وہ انشاءاللہ ضرور اہتمام کریں، کیونکہ حدیث نے بھی بتا دیا، قرآن نے بھی اشارہ کر دیا، تو ضرور اپنی مشکلات میں، پریشانیوں میں اس آیت کا ہم اہتمام کریں، لیکن کوئی اجتماع، کوئی تعداد، کوئی خاص انداز اس کا، یہ کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. باقی اس آیت کو آیت کریمہ کہنا عربی اسلوب کے اعتبار سے مناسب نہیں، کہ تمام آیات اللہ ہی نے عطا فرمائی اور تمام ہی آیات آیات کریمتن عربی اسلوب کے اعتبار سے. باقی یہ عنوان کہ اس آیت کو آیت کریمہ کہا گیا ہو ہمیں احادیث میں کہیں ملتا نہیں، واللہ اعلم. اور اگلی بات یہ ہے، میں نے اس گزارش کی تھی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ جب ہم ورد کریں نا تو ترجمہ بھی پڑھ لیں، ذرا ترجمہ بھی پڑھیں. 100 دفعہ تو دور کی بات ہے، 10 دفعہ اگر آپ سوچ کے ترجمہ پڑھے نا، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، تو پتہ چلے گا میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، میں نے کتنا ظلم کیا ہے، میں نے کتنے اللہ کے احکامات توڑے، میں نے کتنے نبی علیہ السلام کے احکامات کو توڑا. یہ مصیبتیں مجھ پر، ہم پر، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے آتی. قرآن کہتا ہے ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، سورہ شورا میں جو مصیبتیں تم پر آتی تمہارے اپنے کرتوت اور اعمال کی وجہ سے آتی. بہت سی باتوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. تو جب میں یہ اعتراف کروں گا، احساس کروں گا میں نے تو ظلم کیا ہے، میں نے تو ظلم کیا ہے، میں نے تو ظلم کیا ہے، یاد آئیں گے کچھ گناہ اللہ کے حقوق کے حوالے سے، بندوں کے حقوق کے حوالے سے، تب پتہ چلے گا کہ ہاں کس قدر ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوتاہی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کرتے رہے. وہ احساس اصل میں توبہ ہے، اس پر ندامت اصل میں توبہ ہے. اور اللہ کی رحمت کا حصول اگر چاہیے ہے تو پلٹ آنا ہوگا. یہ جمعہ جو آخری جمعہ تھا اس کے خطاب میں ذکر ہمارے سامنے آیا تھا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعتاً استغفار کرنے، اس آیت کا ورد کرنے کی بھی توفیق دے، مگر جس کا مفہوم اور تقاضا اس کو سامنے رکھتے ہوئے. فرمائے کہ فلولا انہ کان من المسبحین، بس اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، یونس علیہ السلام کا ذکر جاری ہے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو اس مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے. فنبذناہ بالعراء وهو السقیم، اللہ فرماتے پھر ہم نے انہیں ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا اس حالت میں کہ وہ بیمار تھے. جلد کی بھی بیماری کا معاملہ، دیگر کچھ عوارض کا بھی معاملہ ہوا ہوگا، تفصیل تفاصیل میں علماء نے بیان فرمائی. فرمایا کہ وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، اور ہم نے اگایا ان پر ایک بیل دار پودا، ایک ایسا پودا جس کی وضاحت بھی فرمائی مفسرین نے، سائے کا بھی اہتمام ہو گیا، غذا کا بھی اہتمام ہو گیا اور دوا کا بھی اہتمام ہو گیا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے 100,000 اس سے زائد لوگوں کی طرف انہیں بھیجا. فَآمَنُوا، پس وہ ایمان لائے. فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ، اور ہم نے ایک مدت تک ان لوگوں کو فائدہ عطا کیا. اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت بھی عطا فرمائی، حفاظت عطا فرمانے کے بعد، اور پھر سے وہ اپنی جو نبوت والی ذمہ داری تھی اس کی ادائیگی کے اندر مصروف ہو گئے. اب کچھ باتیں، جیسے کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا، رمضان مبارک کے بعد کے حوالے سے اس وقت آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے. کچھ باتوں کا ذکر ہو گیا تھا عید الفطر کے خطبے میں بھی مختصراً، مگر بہرحال وہ چھٹی کا دن ہوتا ہے اور آج ایک ورکنگ ڈے بھی ہے، تو ہمارے ساتھیوں کے اندر تبدیلی واقع ہو جاتی. چھٹی والے دن رہائشی جو اس علاقے کے وہ زیادہ ہوتے ہیں یہاں پر، اور جب ورکنگ ڈے ہو تو ارد گرد میں جو ساتھی اپنی معاشی مصروفیات کے لیے آتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر بات دوہرا بھی دی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پہلی بات تو ہے کہ رمضان المبارک کے بعد صحابہ کرام کے بارے میں یہ تک لکھا ہے کہ وہ باقاعدہ، یعنی اہتمام ہوتا تھا، اہتمام سے مراد یہ نہیں کہ اس کو ہم کو رسم بنا لے، مگر وہ غم کا اظہار کرتے تھے. غم کے اظہار سے مراد کہ اتنا عظیم مہینہ چلا گیا اور ہم اس کا حق ادا نہ کر سکے. اب یہ ہر ایک اپنا انفرادی معاملہ ہے، اس کے لیے کوئی اہتمام یا کوئی نشست منعقد کرنے کی ضرورت نہیں. اگلی بات، ہم دنیا میں پیسہ لگاتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں، بچوں پر پیسہ لگاتے ہیں اور ادروائز کاروباری انویسٹمنٹ کرتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. ہم اپنی بیلنس شیٹ کو چیک کرتے ہیں نا، میں کہاں کھڑا ہوں، میں نے پروفٹ حاصل کیا یا میں نے لاس لیا، میں نے نقصان کمایا یا میں نے فائدہ کمایا. اتنا عظیم مہینہ جو ہم نے گزارا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محنت کی توفیق ملی، اس کے بعد اب ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم نے کیا کھویا کیا پایا. شعبان میں ہم کہاں تھے اور شوال میں آج ہم کیا کھڑے ہیں. ایک صاحب نے امام ابن تیمیہ کا قول نقل کیا، ایک لفظ تبدیل کیا اس میں آج کے اعتبار سے، کہ رمضان کا مہینہ آیا اور چلا گیا اور ہم وہیں اگر کھڑے ہو جو شعبان کے مہینے میں ہم کھڑے ہوئے تھے، تو یہ تو بھوک ہڑتال ہوئی، اس کے سوا کیا ہوگا. سخت لفظ ہے، بھوک ہڑتال کے سوا تو کچھ نہ ہو. لیکن اس کو حدیث سے سمجھ لیتے ہیں، حدیث رمضان مبارک کے شروع میں بھی پیش کی گئی، بعد میں بھی پیش کی گئی. جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹی باتوں کو ترک نہ کیا, اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں. فاقے ہوں گے خدا نہ خواستہ اگر رمضان کے بعد کچھ تبدیلی ہمارے اندر نہیں آ رہی. اگلی بات اس پر کچھ گفتگو اور بھی مقامات پر ہوئی کہ مسجد ویران کہاں چلے گئے مسلمان, کہاں گئے وہ مسلمان, کتنی تعداد ہے صفوں میں مسجد میں, عشاء میں اور مغرب میں, فجر میں, ذرا غور کیجئے, بلکہ پانچویں نماز ہو گیا, کہاں چلے گئے مسلمان؟ کیا اللہ اب اللہ نہیں ہے جو اللہ رمضان میں اللہ تھا؟ کیا جو اللہ ہمارا رمضان میں معبود تھا وہ اب ہمارا معبود نہیں ہے؟ ہم مسلمان بنے تھے رمضان میں, کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہو گیا باخر؟ مسجدیں ویران ہو گئی, یہ مسجدیں کا شکایتیں کریں گی؟ یوم ایدن تو حد دیتو اخبارہا, مثبت بات بھی ہے, زمین اپنی خبریں بیان کرے گی, جہاں تم نے رکو کیا تھا, سجدہ کیا تھا, وہ جگہ گواہی دے گی, اللہ تیرے اس بندے نے تیری بندگی کی خاطر رکو کیے, سجود کیے. مگر کیا ان مسجدوں کو حق نہیں پہنچتا, ان مقامات کو حق نہیں پہنچتا کہ خواتین گھروں میں نماز ادا کر رہی ہیں؟ وہ مسلح, وہ جگہیں جہاں سجدے ہوتے تھے, کیا وہ مقامات رو نہیں رہے ہوں گے؟ اس کو کہاں چلے گئے وہ مسلمان, کہاں گئے وہ سجدے؟ کیا وہ نماز کا حکم ختم ہو گیا؟ شیطان بھی آزاد, ہم بھی آزاد, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کیا کیفیت ہے نمازوں کی؟ ذرا بلکہ ذرا نہیں, پورا غور کرنے کی ضرورت ہے, کہاں ہم کھڑے اس حوالے سے. اور چار وقت کی ادا ہو رہی ہے, پانچویں ادا نہیں ہو رہی, تو کیا پانچویں فجر کی اللہ نے فرض نہیں کی ہم پر؟ تنہائی میں بیٹھ کے غور کیجئے. اور پہلا سوال قیامت کے دن اسی نماز کے بارے میں ہوگا. اگلی بات, رمضان میں قرآن پر بہت ہم نے بات کی, اور پورا سال بھی بات ہو, پوری زندگی بھی بات ہو تو کم ہے. اب قرآن کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق کیسا ہے؟ تلاوت بھی ہم نے کر لی, تراوی میں بھی ہم نے سن لیا, بہرحال ہم نے توجہ دلائی, ممکن ہے بعض ساتھیوں نے ترجمہ بھی کچھ پڑھا ہوگا یا مزید پڑھا ہوگا, قرآن کی دین کی محفلوں میں ہم شریک ہوئے ہوں گے. اب قرآن کے ساتھ آپ کا میرا تعلق, ذاتی تعلق کیسا ہے؟ کیا آپ کا میرا قرآن بند ہو گیا ہے اور وہ اگلے رمضان میں کھلے گا اگر ہم زندہ رہے تو؟ اس قرآن کے تعلق سے اب میرا ذاتی رجحان, میرا ذاتی معاملہ, میرا ذاتی تعلق, میری ذاتی کوشش, میری ذاتی محنت کیسی ہے اس کی تلاوت کے لیے, اس کے ترجمے کو پڑھنے کے لیے, اس کی تفسیر کے مطالعے کے لیے, قرآن کی محفلوں میں آنے کے لیے, گھر میں قرآن کو جاری کرنے کے لیے, غور فرمائیے. ایک بات آپ سے شیئر کرتے ہیں, شاید اس سے بھی کسی کو تقویت ہو. میں ایک اسکول کو جانتا ہوں جہاں پر اس طرح ترتیب بنائی گئی اسمبلی کے اندر کہ ایک بچے نے تین چار آیات تلاوت کرنی ہے, دوسرے بچے نے تین چار آیات کا ترجمہ کرنا, اور ایک ٹیچر نے پانچ چھ منٹ میں اس کی تشریح کرنی ہے. بارہ منٹ تیرہ منٹ لگتے ہیں ٹوٹل سے. اور دو سال میں انہوں نے سترہ پارے مکمل کیے اسمبلی کے اندر. کوئی بڑا کام, بڑا مسئلہ تو نہیں. ایک شپنگ کمپنی کے اندر ایک صاحب تھے, بڑی پوسٹ پر تھے, انہوں نے یہ طے کیا کہ ورکنگ آورس کو ہم ڈسٹرب نہیں کریں گے, اس کی ہمیں تنخواہ ملتی ہے تو وہ تو امانت کا معاملہ. نو بجے اگر آفس شروع ہو تو ہم پونے نو بجے آئیں گے, پونے نو سے لے کے نو پندرہ منٹ. ڈھائی سال میں قرآن کا ترجمہ مختصر بیان کے ساتھ مکمل ہو گیا. دو فارماسیوٹیکل کمپنیز کو ہم جانتے ہیں, ایک میں باقاعدہ مسجد ہے, بڑی بلڈنگ ہے ان کی, اور اس مسجد میں ایک صاحب علم کو, ایک عالم دین کو مقرر کیا جو ظہر کی نماز بھی پڑھاتے ہیں, اور ظہر کی نماز کے بعد پندرہ منٹ کا بیان ہوتا, پانچ آیات, چھ آیات, سات آیات, وہ بیان ہوتا رہا. چار سال میں جا کے قرآن کی تکمیل اس کو انہوں نے سیلیبریٹ کیا, علماء کو بلا کر گفتگو کرائی, اور پھر سے سلسلہ شروع ہو گیا. ایک اور فارماسیوٹیکل کمپنی ہے, انہوں نے اپنے ورکنگ آورز کے اندر, وہ تو اونر کا معاملہ تھا, اس نے کہا کہ نہیں جی میں اپنے ورکنگ آورز کے اندر اپنے اسٹاف کو بٹھا کر قرآن پڑھواؤں گا. اور ہماری قرآن اکیڈمی سے ہمارے مدرسین جاتے رہے, تین مرتبہ قرآن مکمل ہوا. وہ اسٹاف سیز کے لوگ آتا ہے جاتا ہے چلا جاتا ہے, لیکن لوگ آتے رہے جاتے رہے, مگر سلسلہ چلتا رہا. اور الحمدللہ تین مرتبہ اس آفس میں تین سے چھ ان کا جمعے کے دن ٹائم ہوتا تھا. ساری سیلس کی فورس کو حکم تھا کہ جناب تین سے چھ آپ نے جمعے کے دن ادھر بیٹھنے آ گیا قرآن سننا, درمیان میں چائے کا وقف ہے ابھی, وہ بھی ادارے کی طرف سے. تو وہاں بھی قرآن مکمل ہوا الحمدللہ. اسی طرح ہم بعض گھروں کے اندر جانتے, پندرہ منٹ کا بیان, آدھے گھنٹے کا بیان, پڑھنے کا ذوق و شوق ہے پڑھنے کا کر لیجئے, ترجمہ تفسیر گھر میں موجود ہے. اور اگر آڈیو پر کسی عالم دین کا ریکارڈڈ ہے, جس پر اعتبار ہے, ہمارے استاد کا بھی, ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, ان سے اتفاق نہیں, جس سے اتفاق اس کا پڑھیں, اس کا سنیں. بھائی کسی پر تو اعتبار ہوگا نا, کوئی کہہ جی مجھے کسی پر اعتبار, تو خود عالم بنو پھر. جاؤ دباؤ دس سال اور بڑھنا شروع کر دو پھر. نہیں جی وہ تو بڑا مشکل ہے. تو کسی پر اعتبار کرو اللہ کے بندے. جس عالم پر اعتبار ہے اس کا ترجمہ گھر والوں کو پڑھ کر سنا دیجئے. اگر آڈیو کا معاملہ ہے تو آڈیو کی سماعت کا معاملہ کر لیجئے. کسی کا ویڈیو پر اگر اتفاق ہے, نہیں تو چھوڑ دیجئے. کسی کا ویڈیو پر اتفاق ہے وہ اس کو استعمال کرے. کسی پر اتفاق کرے جس صاحب علم پر اعتبار ہے اس کا ترجمہ. یہ آپ کے میرے گھروں میں بھی ہو سکتا ہے الحمدللہ, کوئی بڑا مسئلہ نہیں. 15 منٹ سے شروع کیجئے, 20 منٹ سے شروع کیجئے, 10 منٹ سے شروع کیجئے. یہ ہے رمضان کی قبولیت کی بہت بڑی علامت. رمضان جو تحفہ قرآن کا ہمیں دے گیا, اب اس تحفے کی ہم نے قدر کرنی ہے. تو کوشش کیجئے آپ کے میرے گھروں میں سلسلہ شروع ہوتا ہے, آپ کی میری دکان پر یہ سلسلہ شروع ہو سکتا ہے, آپ کے میری آفس میں سلسلہ شروع ہو سکتا ہے, آپ کے میرے ادارے میں سلسلہ شروع ہو سکتا ہے. اور جو اس سے اوپر کے معاملات ہیں وہ جو حکومتی ادارے, گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں اور پھر سیمی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, وہاں کسی کے اندر اللہ نے کوئی اس طرح کا جذبہ رکھا وہ یہ کام کرے. ٹھیک ہے, 5 بجے آفس آف ہوتا ہے, 5 سے 5:15 کر لیجیے. کراچی والے بہرحال کتنا وقت لگاتے ہیں شام رات کے اوقات میں, کہاں کا 15 منٹ بڑی بات نہیں. صبح کے اوقات میں کر لیں 8:45 سے 9, 1 سے 2 کا لنچ بریک ہوتا ہے, لوگ نماز بھی ادا کرتے ہیں, 20 منٹ لگتے ہیں, کھانا کھاتے, کھانے میں کتنی گپے ہم مارتے ہیں, 15-20 منٹ کا معاملہ آدھے 1.25 گھنٹے تک چلا جاتا ہے. اس میں سے 10 منٹ نکال لیجیے, کوئی بڑی مشکل بات نہیں. اب تو موبائل پہ سب کچھ موجود ہے, آپ کو لکھا ہوا بھی مل جائے گا موبائل پر, آڈیو بھی مل جائے گی موبائل پر. کچھ لانے, کچھ لے جانے, کہیں جانے کی ضرورت نہیں. ہاں, اصحاب علم کی, صاحبان علم کی بات کر رہا ہوں, ان کا ریکارڈڈ یہ لکھا ہوا, پڑھیں, بیان کریں, پلے کریں. سننے میں کتنا کام ٹائم لگے گا, اور یہ پلے کرنے میں, بٹن دبانے میں کتنا ٹائم لگے گا. اس سے زیادہ مجھے بتائیے کیا آسانی ہوگی. اور اس سب کے باوجود اگر آپ, میں, ہم سب نہیں اگر اس قرآن کو کھول پا رہے تو معاف کیجیے گا, ہم کیا مسلمان ہیں؟ ہم لوگ کیا مسلمان ہیں؟ کیسے مسلمان؟ اللہ 5 وقت کی نماز میں قرآن 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 سے گزارنا چاہ رہے ہیں. قیام میں کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن میں کچھ حصہ, فرض نماز امام کے پیچھے, تو فجر میں, مغرب میں, عشاء میں زور سے تلاوت. کیا ہے آخر؟ اللہ ہر چند گھنٹوں بعد اس امت کو قرآن سے گزارنا چاہ رہے ہیں. اور وہ قرآن ہی ہمارے ہاتھ سے اگر مفقود ہو گیا تو ہم نے کون سا رمضان منایا ہے؟ ہم نے کون سا رمضان گزارا ہے؟ ہم نے کیا پایا رمضان سے آخر؟ اگر قرآن نہیں پایا تو ہم نے کیا پایا رمضان سے؟ خدا رہے اس پہ توجہ کیجئے. ممکن ہے بات تلخ لگتی ہوگی آپ کو, لا حرج, ہمیں کوئی اس کی فکر نہیں. تلخ لگتی تو لگے بھائی, کڑواٹ میں تاثیر بھی ہوتی, مگر خدا را غور کریں, جس قرآن کے لیے رمضان کا مہینہ سجایا گیا وہ قرآن ہی اگر ہم مس کر رہے ہیں, اس قرآن کو اگر ہم ترک کر رہے ہیں, تو ہم نے کون سا رمضان گزارا؟ اور یہ جملہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ کیا مسلمان, آپ کو سخت لگا ہوگا. ہمارے کچھ ساتھ سے, بہت پرانی بات ہے, یہ 90 کی دہائی کی بات ہوگی, وہ آئے تھے باہر سے کہیں سے, تھوپیا وغیرہ سے, یہاں عربی اور مدارس میں پڑھنے کے لیے. تو اس سے کچھ عربی تھوڑی سی بہت مختصر سی پڑھنے کا موقع ملا. تو جب یہ دعا ہی آدم علیہ السلام کی, ربنا ظلمنا انفسنا, تو کافی بڑی عمر کے لوگ بھی تھے, میری عمر کافی چھوٹی تھی اس وقت, کم تھی. تو انہوں نے پوچھا, بھائی آپ لوگوں کو دعا یاد ہے؟ ہاں جی دعا تو یاد ہے. اچھا پتا ہے کہ اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ ربنا ظلمنا. کسی کو نہیں پتا. 15-20 لوگ تھے. آپ کو میں ان کا جملہ سناؤں, انہوں نے یہ کہا تھا, انتم مسلم, انتم مسلمون, کیا تم لوگ مسلمان ہو؟ کیا تم مسلمان ہو؟ کیا تم مسلمان ہو کہ تمہیں تمہارے نبی کی دعا جو قرآن نے سکھائی ہے, آدم علیہ السلام کی دعا, وہ بھی اللہ کے نبی, وہ تمہیں آتی نہیں, پتہ ہی نہیں کیا لکھا اس میں؟ کیا تمہیں پتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ میں کیا مفہوم ہے؟ سب خاموش. کیا تمہیں پتا ہے کہ سورہ فاتحہ کا مفہوم کیا ہے؟ بس تو ایک دو جملے کسی نے کہا, پھر خاموش. اور وہ بار بار کہتے رہے, ارے کیا تم مسلمان ہو؟ کیا تم مسلمان ہو؟ کیا تم مسلمان ہو؟ غور کیجئے اس بارے میں. تو بھائی رمضان چلا گیا ہے, لیکن اپنا تحفہ قرآن مجھے اور آپ کو عطا کر گیا ہے, اس کی قدر کرنی ہے. اور جو کر رہے ہیں الحمدللہ, اللہ اس میں اضافہ عطا فرمائے, مگر حق تو کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا. تو اور قدر کرنی ہے, اور قدر کرنی ہے. گھر میں کوشش کیجئے, مساجد میں اہتمام ہو, اداروں کے اندر اہتمام ہو, ہم اللہ کے کلام کی برکتیں اپنے معاشرے میں, اپنے ماحول میں محسوس کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے, آپ ہم سب کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے. اور رمضان کے بعد نمازوں کا بھی اہتمام ہے, دیگر اعمال کا بھی اہتمام ہے, لیکن خصوصیت کے ساتھ میں نے قرآن پر توجہ دلائی, اس قرآن کو تھامنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.